صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا. یہ جن کو بشارت سنائی گئی ان میں آخری جو ہم پڑھ رہے تھے وہ سائحون، سیاحت کرنے والے. سیاحت سے ہمارے کچھ علماء نے اس سے مراد سوم بھی لیا ہے، روزہ بھی. روزہ اس کے مجاز کے معنوں میں تو آ سکتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں نہیں. حقیقی معنوں میں اگر گنجائش موجود ہو تو اصول یہ ہے پھر مجاز کی طرف نہیں جاتے، حقیقت کے معنی ہی لیے جاتے. اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے اور اللہ کے لیے ریاستیں کرنے میں لگ جانا، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. لا رحمانیت فی الاسلام. اور اس جملے کو یہاں پہ چھوڑا نہیں ہے رسول اللہ نے تاکہ کہیں الجھن میں امت نہ رہ جائے کہ رحمانیت الاسلامی ہو الجہاد. اچھا، دیکھیں جہاد میں بھی جب آدمی جاتا ہے، اب میں بات کروں گا تو ہمیں اس کا تصور نہیں ہونا کیونکہ ہم کبھی جہاد سے نکلے نہیں. جب آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے، یہ تبوک پہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مال بچ جائے گا، کھیت فصلیں لگی ہوئی ہیں، گرمیوں کا مہینہ ہے اور کھجوریں پک رہی ہیں، اور قحط کا زمانہ بھی ہے، اور اگر یہ کھجوریں نہ ملی تو قحط لازم. یہ دن میں تو یہ اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر گئے ہوئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر گئے ہوئے. سخت ترین گرمی کے اندر وہ جو جہاد کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، باہر اپنے اے سی ساتھ لے کر گئے ہوئے، جہاد جب کرتا ہے तो बुनियादी काम जो जिहाद करता है वो क्यों करता है? मेरी सल्तनत बढ़ जाए, मेरा रोब बढ़ जाए, मेरी दर्जा और मेरा शान बढ़ जाए। वो तो कहते हैं हाँ रोब बढ़े, हाँ दबदबा बढ़े, हाँ शान बढ़े, मेरी नहीं मेरे रब की, मैं उसका बुलाऊ। वो कहता है ये तो मन्ना होती है उसकी, जिसको इस्लाम ने एक इस्तलाह के अंदर बयान कर दिया कि फिर वो दीन को कायम करते। दीन को कायम करने की हर जद्दोजहद इस्लाम के नजदीक सियाहत, पूरा उसका अजर लेता है अल्लाह। कि जब सबको छोड़ छाड़ के अपनी जान को, अपने माल को, अपनी औलाद को उसके ऊपर कुर्बान करके अपने घरों से आदमी निकलता है। लेकिन ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं मुझे नहीं समझ आने, मैं कह रहा हूं इसलिए कि मैं तो अल्लाह के दीन के लिए भी निकलता हूं तो ये सोच कर निकलता हूं बाकी कामों से फारग हो जाऊंगा तो फिर जाऊंगा। मेरी सोच तो ये सोच सियाहत की बताती है कि उसके पीछे जज्बा तो रहबानियत वाला है कि सबको ही छोड़ के जाना है। ये जितने मुनाफिक पीछे रह गए थे वो इसलिए रह गए थे ना कि माल की मोहब्बत ने कहा कि ठहर जाओ, खजूरें पकने का वक्त है, ना जाओ। मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, देखे शैतान का हमले कैसे, इनके साथ भी अच्छे तरीके से रहना इबादत ही तो है, तो इस इबादत को छोड़ दो। फिर शैतान अंदर से साथ है, नहीं नहीं ये असल इबादत है। हालांकि जब रसूलुल्लाह का हुक्म आ जाए कि अब जहाज के लिए निकलना है, फिर असल हुक्म जो दिल कह रहा है उसको मानना है कि जो रसूलुल्लाह कह दे उसको मानना है। अल्लाह के दीन के गलबे के लिए अपनी इन चीजों को कुर्बान जब तक नहीं करते और इस जज्बे के साथ दावत के मैदान में नहीं लगते, पाकिस्तान की 72 साल की ये सारी जिंदगी इस बात पे गवाह है। दावत का काम नहीं किया, अपने अपनी चीजों की, माल की, औलाद की परवाह में, उसके इश्क में, उसकी मोहब्बत में लगे रहे। तरजीह मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों का ये हाल था, लेकिन गालिब अक्सरियत का हाल ये था कि उनकी तरजीह नंबर एक अल्लाह उसका रसूल नहीं था, दावत का मैदान नहीं था। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो अपने दिल से पहले उसकी तस्दीक करवा लीजिए कि वाकई मैं गलत बयान नहीं कर रहा। पूछिए अपने आप से, जितने साल अल्लाह ने हमें उम्रों के दिए क्या उतने घंटे भी हमने लगाए अल्लाह की राह में? तो सियाह जो होता है वो तो अल्लाह के राह पे लगे हुए काम के अंदर फिर सोचता है कि ये जिम्मेदारी जो दूसरी दी हुई है अल्लाह कहीं तू इसकी पकड़ ना कर ले, वो भी कर लेता हूं। वो तो उसकी सेकेंडरी हैसियत है। और हमारे यहां पहली हैसियत जो हो जाती है वो अपनी चाहतों की होती है। चाहत के कंट्रोल कर लेने का नाम ही ईमान है। अगर मेरी चाहते, मेरी उमंगे, मेरी मोहब्बतें ये सारी की सारी उसके मतहत हो जाएं, तो फिर इक्तदार के ईवानों में जो बैठा हुआ है वो भी राहिब है, वो भी सियाहत कर रहा है। ये सियाहत جو بچہ اپنے گھر سے علم کے حصول کے لیے نکلا ہے, اب ہمارے بچے نکلتے ہیں علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں, قرآن حکیم کے مطابق وہ بھی سیاحت کر رہے ہیں, وہ بھی سیاحت کر رہے ہیں, لیکن انما الاعمال بالنیات, میں نے جو بچے کو فیڈ کیا ہے, بہترین سکول میں بھیجا ہے, بہترین سبجیکٹ لے کر دیے ہیں, بہترین انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے منتخب کیا ہے, اس کے لیے بھاری فیسیں دے رہے ہیں, اور بچے کے دماغ میں بھی جو بات ڈالی جا رہی ہے, اس نے کیوں پڑھنا ہے؟ جی سوچیے سوچیے سوچیے, میری بیٹیاں بھی سوچے اپنے بچوں کو داخل کراتے ہوئے, کیا یہ نہیں کہتی سریکری کا پتر جانا ہے, وہی فیس ہے 20,000, میں تو اتنے پہ جنگ جی میری 50,000 فیس ہو, سریکری سے مقابلہ ہے, وہ دنیا کی دوڑ کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اوپر پہنچے, میرا رب کہتا ہے نہیں مجھے میرے نام کو بلند کر, ہم کہتے ہیں نہیں تیرے نام کے لیے اپنے, میں نے اس کو نگیٹ نہیں کیا, میرے رسول نے تو کہا کہ علم حاصل کرو, تمہیں چائنا تک بے شک جانا پڑے, چائنا میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا, نو زمانے میں پڑھایا جاتا, یہ علوم و فنون سیکھنے کے لیے میرے رسول نے کہا ہے, لیکن کیوں پاکستان اللہ کے لیے بنا ہے, اس کی سربلندی کے لیے بنا ہے, میں یہاں کے خدمت کروں گا اللہ کا نام بلند ہوگا, میں ڈاکٹر بنوں گا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا انجینئر بنے گا, میرا بیٹا پروفیسر بنے گا, میرا بیٹا سائنٹسٹ بنے گا, وہ بہت اوپر درجے کا بنے گا, دنیا میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں, میں اس کا نام عبد القدیم رکھوں گا, وہ ہوگا لیکن اس کے سوتے مجھ سے چلتے ہوں گے, میری سربلندی کے لیے کام کرے گا, کسی اور کے لیے کام نہیں کرے گا, ہاں پھر اس کی حفاظت, اس کی خوشحالی پھر میرے ذمہ, وہ اخرا تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب, وہ اس کی کامیابیاں پھر ہم دیں گے, وہ میرے ذمہ, لیکن تم اپنی نیت کو صاف کر لو, تم نے کس کے لیے کرنا ہے, یہ احسان کے درجے پہ جا کے جو کام کرتے وہ صاحب بنتے, احسان کے درجے پر, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, اذان ہو گئی تو بھاگ کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, لیکن اپنے دل سے میں بھی پوچھوں, آپ بھی پوچھیں, کیا میرا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے تو کہا مومن تو ہوتا وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا, اٹکا رہتا ہے, اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ مساجد اور مقبول ترین جگہ بازار, تو ہمارا دل کہاں لگ رہا ہے؟ اپنے گھنٹوں اور منٹوں کو ذرا جان لیجئے, سیاحت کے اندر آپ کہیں پر ہیں, اور ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ شمالی علاقہ جات کو جو اللہ نے سنوار دیا ہے, یہ بادل, یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ سمندر, یہ آبشاریں, یہ چاند اور ستارے, قدرت کی اس کرشمہ سازی کے مزے نہ لوٹو, میں نے تو نہیں کہا, لیکن جوں جوں وہ تم دیکھتے جاؤ تمہارا سر اس کے آگے اور جھکتا جائے, اللہ ایسا تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا جو تو نے بنا دیا, پانی کا ایک قطرہ بھی دیکھا, واہ اللہ یہ تیری شان, یہ پانی کا قطرہ, اور تو کہتا ہے وجعلنا کل شیء حی من الماء, اس پانی سے تو نے ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں, کوئی ہے جو پانی کے قطرے سے ساری چیزیں پیدا کر دے؟ کوئی ہے تو بتائیے، تو سر کس کے سامنے جھکے؟ سوچئے سوچئے ذرا. میں کہتا ہوں کہ آپ سائنسدان بنیں، اس میں غور کریں کہ قطرہ پانی، سائنسدان بن کے مجھے بتاؤ کس کے اندر آکسیجن اور ہائیڈروجن. ہائیڈروجن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود بھڑک اٹھتی ہے، اور آکسیجن کی خصوصیت یہ ہے کہ بھڑکنے میں مدد دیتی ہے. پروردگار عالم، ایک چیز جو خود بھڑک اٹھے، دوسری چیز ساتھ وہ لگا دی جو بھڑکنے میں مدد دیتی ہو. یا اللہ، تو نے اس کو آگ کو بجھانے والا کر دیا، وہ تو صرف آگ تھی، یہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو چاہے ایک قطرہ پانی سے زندگی بخش دے، اور تو چاہے اسی پانی کی وجہ سے سیلاب آتا ہے تو لاکھوں آدمی اسی میں مر جاتے. یہ تیری قدرت ہے. تو یہ باتیں جب میں سوچوں گا تو وہ جو کہتے ہیں فطرت کام کرتی ہے، تو سائنسدان کا دماغ اللہ کی کبریائی کے آگے جھکے گا یا نہیں؟ کمال جائیں اللہ، ان فطرت کے پجاریوں کو بھی تو نے کس طرح ٹھیک کر دیا کہ جب سائنسدان نے اس کو دیکھا پانی کے قطرے کو بھی، تو وہ ایک ایسے اینگل سے آکسیجن اور ہائیڈروجن جڑے ہوئے ہیں، اگر اس اینگل کو ہی سیدھا کر دیا جائے، صرف اس اینگل کو سیدھا کر دیا جائے، تو ہائیڈروجن بھڑک اٹھے گی اور آکسیجن بھڑکنے میں مدد دے گی، جس کو تو نے قرآن حکیم میں کہا ہے ایک دن آئے گا کہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی. جس سے آگ بجھتی ہے، جس سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اسی چیز سے اے اللہ تیری ہستی ہے کہ تو زندگی کو ختم کر دے. جب اس طرح آدمی سوچتا ہے تو اللہ کی کبریائی کے آگے جھکتا ہے، آبشاروں کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، چرنوں کو دیکھتا ہے، ندی نالے کو دیکھتا ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے. کبھی اس کے سلطنت کے اوپر بھی غور ہوا؟ اس نے تو کہا تھا کہ او میرے چاند اور ستاروں کو تسخیر کرو، اسے دیکھو، ہل ترا من فطور، یہ جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں اس میں دیکھ کوئی رکھنا ہے؟ ثم ترجع البصر، اپنی آنکھ کو دوبارہ پھر دیکھ، کرتین، تیری آنکھیں چندھا کے واپس آ جائیں گی، ادھر کمی تمہیں نظر نہیں آئی. جو سنائی بھی یوں کرے تو اس کے مقابلے کی سنائی نظر نہ آئے کہیں پر. وہ چیزوں کو یوں بنا دے تو اس سے ایسا کوئی بنا ہی نہ سکتا ہو، تو یہ سر کس کے سامنے پھر جھکے گا؟ یہ علم کا حصول بھی کرنا ہے تو یوں کرنا، یہ جہاد بھی کرنا ہے تو یوں کرنا، سیاحت کے لیے بھی نکلے ہو تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا ہے. اللہ نے بتایا نا ان آیات ہی، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میری نشانیاں، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی میری نشانیاں ہیں. محبوب کی کوئی نشانی پاس ہو تو اس کی توہین کرتے ہیں نا، گھر سے نکال دیتے ہیں. تو غصے میں آ کے مومن جب بیویوں کو مار رہے ہوتے ہیں، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، طلاقوں کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، دوسری شادی کرنے کی اسے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اگر اس کی کبریائی کا روب اور دبدبا ہوتا اتنی بات کہہ سکتا تھا؟ یہ تو اللہ کی آیت، یہ چاند ستارے تو اللہ کی آیت ہے. جی یہ سیاحت جو کرنی ہے اسلام کے علاقوں سے ان علاقوں میں چلے جانا جہاں اللہ کے ابھی باغی رہتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو اللہ کی کبریائی کے سامنے جھکانے کے لیے اپنی دعوت کے سارے پرپرزے کھول دینا. کس کی صلاحیتوں سے, کس کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں, وہ ہیں آپ کے اندر. یہ سیاحت ہے. اور اگر جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں پر کوئی اللہ کے دین پہ چلنے نہیں دیتا, وہ طاقتیں مضبوط ہو گئی ہیں, تو محمد رسول اللہ کی طرح مکہ جو پیاری جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ باہر نکلتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مکہ اگر تیرے اہل مجھے مجبور نہ کر دیتے, مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اس کو چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کی, اپنی بادشاہت کے لیے کہ رب کی بادشاہت کے لیے. یہ ہجرت سیاحت ہے. نفس کی سیاحت. اگر کوئی شخص وہ کتاب اللہ سے جڑتا ہے, محمد رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو پڑھتا ہے کہ میری یہ عادت میرے شانِ غلامی کے خلاف ہے, مجھے تو تاجور بنایا تھا غلامی کا, شہنشاہ کائنات نے اس دنیا کے اندر مجھے خلافت کا تاج پہنا کر بھیجا, میں نے تو ان کا کیا نہ مارنا تھا, میرے عمل کے اندر تو ان کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے. تو اس مزاج سے ہٹ کر اس طرف سفر کر لینا کہ زندگی کا لمحہ لمحہ اس کے حساب میں گزر جائے. یہ جو ہجرت ہے نفس کی, جس کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد سے واپسی پہ کہا تھا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ہجرت ہے یہ اللہ کے نزدیک سیاحت, یہ سیاحت کرنا ہے ہم کو. میں جو رزق کما رہا ہوں وہ رزق حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس حرام رزق کمانے کے طریقوں میں آسانی بہت ہے اور رزق زیادہ ہے, حلال کماتا ہوں مشکل زیادہ ہے. تو اپنے اس زیادہ والے رزق کو چھوڑ کر رب کو راضی کرنے کے لیے اس طرف ہجرت کر جانا, یہ جو ہجرت ہے یہ سیاحت ہے. جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا, اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کی پسند اور ناپسند کے تحت کر دینے کا نام یہ جو ہجرت ہے, یہ جو جہاد اکبر ہے. یہ کام آسان نہیں ہے, لیکن اس کو اللہ نے اسی زمرے میں داخل کر دیا ہے کہ لا رحبانیت فی الاسلامی وہو الجہاد, وہ جہاد کے مرتبے کا اجر پانے والے لوگوں میں. ساری دنیا کو ترک, ہاں زاہد اس کو نہیں کہتے کہ دنیا کو چھوڑ دے, وہ کہتے دنیا کے اندر رہ کر میری محبت کو غالب کر, اس محبت کو نیچے کر. یہ سیاحت ہے. اس کے جو ٹول بتائے ہیں, اس کے جو طریقے بتائے ہیں, ان طریقوں کے اندر پہلا کہا ہے الراکعون الساجدون. یہ جو میں ابھی گفتگو کر رہا تھا یہ اسی کی شرح کے اندر یہ جملہ کہا گیا ہے. ان کی حیثیت یہ ہے کہ جب رکوع کرنے والے رکوع کر لیں اور سجدہ کرنے والے سجدہ کریں, اس وقت رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل, میرے بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤ. کوئی ٹیڑھ کوئی کجی تمہارے دل میں نہ رہ جائے. یہ رکوع اور سجدے کرنے والوں کو حالت قیام کے اندر کیا کہا ہے, کہ نماز کے دوران اپنی صفوں کو سیدھا رکھنا. اب یہ بات فطرت والوں کو نہیں سمجھ آ سکتی, لیکن فطرت بنانے والے نے یہ کہا ہے. رسول اللہ کچھ نہیں کہتے اپنے پاس تو اس کے جو ان کا رب ان کو بتاتا ہے. انہوں نے کہا کہ صفوں کے ٹیڑھ سے دلوں میں ٹیڑھ آتا ہے. تم قیام بھی کرو اور دلوں میں ٹیڑھ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ قیام قیام ہے. گویا میں نے یہ بات آپ کو کہی ہے کہ یہ جو راکعون ساجدون ہے, رکوع کرنے والے رکوع کریں اور سجدہ کرنے والے سجدہ کریں, تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ جو بات کہی ہے تو دراصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر داخل ہو کے تنظیم کر لینا, یہ تنظیم سکھا دی ہے. تو تنظیم میرے اندر ہے, میرے گھر کے اندر ہے, میرے معاشرے کے اندر ہے. جب میں ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں تنظیم ہے میرے اندر, میں اپنی لائن کو سیدھا رکھتا ہوں. میں نے کوئی ایسا نظام بنا رکھا ہے جہاں سماع و اطاعت کا نظام ہو. ہم نے اپنا کوئی امیر بنا رکھا ہے جس کے تحت ہمیں یقین ہو کہ یہ اللہ کا ہمیں حکم دے گا, اور اگر وہ اللہ کے علاوہ دوسرا حکم دے تو ہم اس کو روک سکتے ہو. سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ اور جھک جانے والوں کے ساتھ جھک جانا, گویا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ رویہ اندر سے پہلے نکالو کہ میں یہ کہتا ہوں, میری مرضی, میں یہ چاہتا ہوں. اس رویے کے نکال, اللہ میں تو تیرا عبد ہوں, میں تو تیرا غلام, مجھے تو تیرے رسول کی غلامی پہ فخر ہے. یہ جملہ کہہ کے اگلے ہی سانس اگر میں اپنی مرضی کو ٹھونسنا شروع کر دوں تو میں نے اپنی بات کو سٹینڈ دیا ہے کہ نگیٹ کر دیا ہے. سوچئے سوچئے, صرف ایک آیت جس کے اوپر میں نے اتنا وقت لگایا اس لیے لگا رہا ہوں تو لوگوں, صرف ایک آیت کو پکڑ لو جو تبوک کے آخری دنوں کے اندر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. لڑائی لڑ کے واپس آتے ہوئے یہ جملے کہے جا رہے ہیں. یہ جہاد اکبر کی تیاریوں کے لیے کہا جا رہا ہے. راکعون الساجدون جھک جاتے ہیں, ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, وہ اپنے آباؤ اجداد کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا میرے آباؤ اجداد کی بھی مرضی اور میری مرضی اور میری چاہت ان کی مرضی اور چاہت کے تحت ہے یا نہیں. کٹ جاتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی مرضی اور منشا کو ٹھونستے, ان سے کٹ جاتے ہیں. جس کو یوں سکھایا گیا تھا کہ جب آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں رات کی آخری نماز کے اندر, اور آخری نماز راکعین اور ساجدین کی کون سی ہے؟ وہ وتر. اور وتر کی آخری رکعت کے اندر جو راز و نیاز اللہ سے کرتے ہیں, جو عہد و پیمان کرتے ہیں ہم, اس کے اندر کہتے ہیں نخلو و نترکو من یخجرو. نخلو, خلا کا کلمہ تو آپ سمجھتے ہیں نا, اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. عورت نے خلا لے لیا, علیحدگی اختیار کر, اس شوہر کے ساتھ دن لگا تھا, اب اس سے علیحدگی اختیار کر لیا. جہاں محبتیں لگی ہوئی ہیں نخلو, اللہ اگر یہ محبتیں کہیں اور لگی تھی تو ہم اس سے الگ ہوتے, اس کو چھوڑ دیتے. وہ نترکو, اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میں یفجرک, جو آپ کی نافرمانی کرتا. حضرات محترم, ابھی ایک امتحان سے گزر کر آئے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی اس جدوجہد میں میں نے اور آپ نے, میں نے اور میری قوم نے بیعت کہاں کی ہے؟ اللہ کی سربلندی کے لیے. مجھے آواز نہیں آئی تھی ویسے. نخلو تو پھر اتنی تو شرم ہونی چاہیے. یہ میں منافقت کی لائنوں کے اندر پڑھ رہا ہوں. اتنی تو حیا ہونی چاہیے کہ دلوں کے حال کو تو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا. اس نے دلوں کی اس کیفیت کے اوپر ہی نفاق کا حکم دیا. کس کی سربلندی کے لیے کیا ہے آپ نے؟ ایک وہ کھڑا تھا جس نے سود کے مقابلے پر, اللہ نے کہا میرے ساتھ جنگ ہے یہ, شریعت کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی اس نے سپریم کورٹ جا کے اس کا سٹے لیا تھا اور کہا کہ ہم جنگ کر کے پاکستان کو خوشحال کریں گے. تو یہ بیعت کچھ لوگوں نے ان کو کر لی, کچھ لوگوں نے بیعت ان کو جا کے کر لی جنہوں نے کہا کہ اسلامک پنشمنٹ آر فیبرک, اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں. اس نے اس کو جا کے بیعت کر لیا جو اپنی تقریر کا آغاز ایاک نعبد ویاک نستعین سے کرتا ہے, اور اپنے سامنے رقص کرتی لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور ان کو ابھارتا ہے. تو جس کی زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں, چھالے پڑ جاتے ہیں کہ کہے کہ میں نے کامیاب ہوا ہوں تو اللہ تیرے دین کو غالب کروں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. اور شیطان کے حربے دیکھیے, میں ظاہر اسی معاشرے کے اندر رہتا ہوں, ان سے کٹنا تھا تو اس کے ساتھ جڑنا تھا. جی منافقت کہتی ہے جو طاقتور اس کے ساتھ لگ دو, اور کل تک جو اس کے ساتھ نہیں بھی تھے آج اگر اس کے ساتھ لگنے ہیں تو اندر ذرا دیکھو منافقت کس زور سے آئی. اور کٹے کن سے جو اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے. سوچئے سوچئے سوچئے, یہ عام اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت بھی لے لیں, جس لمحے آپ بیٹھے ہوں اس سے رہنمائی لینا چاہیں تو رستے کھلے ہیں. پورا قرآن بھی پڑھ جائیں رہنمائی نہ لینا چاہیں تو اس سے رہنمائی نہیں ملتی. اللہ کہتے ہیں کہ ظالموں کو میں تو ہدایت دیتا ہی نہیں. جو اللہ کے مقابلے کو دوسرے کو ترجیح دے وہ ظالم ہے یا نہیں؟ اب اس ٹول کی بھی میں بات کر دوں آج تاکہ اگلے سفر جاری ہمارا ذرا آسانی سے ہو جائے. الامرون بالمعروف, الامرون بالمعروف, وہ معروف کا حکم دیتے ہیں. معروف نہیں کہا, المعروف کا. الف لگا دیا تو نیکی وہ نیکی ہے جس کی تائید یا جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہو یا اس کے رسول نے دیا. یہ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ اس کے اوپر تو مجھے ٹھہرنا نہیں چاہیے. اگر میں کہتا ہوں یہ کام کرو, اپنے طور پہ کہتا ہوں یہ کام کرو, تو یہ میرا حکم ہے. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی صرف اور صرف اور صرف اور صرف نیکی وہ ہے جو اللہ کہہ دیں, جو ان کے رسول کہہ دیں. اور یہ نیکی ہے جس کو اللہ برائی کہہ دیں, اس کے رسول برائی کہہ دیں, اس سے بچ جانا, یہ نیکی. لیکن یہاں جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ حیرت انگیز طور پر اقامت دین کے لیے استعمال. ورنہ اسلام کی اصطلاحوں میں جو پہلی اصطلاح ہے وہ ہے یدعون الی الخیر, وہ دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. دعوت کے اندر تنظیم نہیں ہوتی, दावत के अंदर अभी आप जिसको दावत दे रहे हैं उसके अमीर नहीं बने, वो तो आपके नजरिए आपकी फिक्र अल्लाह के अबूदियत और उसकी गुलामी से आजाद है अभी तो। तुम उसकी रस्सी में प्रोए नहीं गए, उसकी रस्सी उसकी सोच का मैदान उसका निगाह का जाविया और है, तुम्हारा और है। अभी तो कोई भी हो दुनिया के अंदर, वो इंसान और जिन, इसको दावत देना है ये तो पहला मरला है। लेकिन जो ही दावत दो उसे छोड़ना नहीं है, उसे मुनज्जम करना है ताकि उसको हुक्म दिया जाए। आप हमसाये के बच्चे को ये तो कह सकते हैं कि बेटा अल्लाह खुश होते हैं नमाज पढ़ा कर, बेटा अल्लाह राजी हो जाएंगे, अल्लाह तुम्हें इनामात से नवाजेंगे, अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। तरगीब देने के लिए जो जुमले भी आप कहेंगे ये कर सकते हैं, लेकिन वो जो रसूलुल्लाह का हुक्म है कि मुरहुम बिस्सबा वद्रिबहुम बिलअशरा, के बच्चे को 7 साल की उम्र में हुक्म दो कि वो नमाज पढ़े, 3 साल तक हुक्म देते रहो, नहीं पढ़ता 10 साल का हो गया है अब इसे मार के नमाज पढ़ाओ, ये हमसाये के बच्चे को मार सकते हैं। इसलिए कि आपके घर के अंदर आपके बच्चे पर आपको अल्लाह ने इस्तेआत दी है तंजीम, आप घर के सरबराह हैं, अब तुम्हारे ऊपर ये फर्ज हो गया था कि इन बच्चों की तंजीम करो, इन बच्चों की आप तरबियत करें, आपके ऊपर फर्ज था, वो आपके मतहत अल्लाह ने दे दिए थे। तो अपने बच्चे को आप मार के भी नमाज पढ़ा सकते हैं, हमसाये के बच्चे को नहीं। गोया अगर हम हमसाये कोई बड़ा आदमी भी बाहर जा रहा हो उसको ये तो कह सकते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि नमाज पढ़ा करो, मेरे भाई अल्लाह राजी होगा, नमाज दावत दीजिए। अगर वो दावत को तस्लीम कर ले तो रसूलुल्लाह की तरह उसे छोड़ना नहीं है बल्कि मुनज्जम करना है, जिस तरह मेरे आका ने कर लिया। एक एक हीरा मक्के में से जो मिल सका, दूर मदीने से जो आ गया, और वो हीरा वो जो फारस से आ गया उसे एक लड़ी में परोते गए, ना हबशी का ख्याल किया, ना अरबी का ख्याल किया, ना अजमी का ख्याल किया, ना जबानों का ख्याल किया, कहा नहीं हमारे दरमियान जो एका है जिसकी वजह से हमने समा और इताअत का निजाम कायम करना है वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत का जज्बा, ये फिक्र ये सोच ये निगाह का दाविया। जब ये बन जाएगा तो उनको इकट्ठा करना है, जब इकट्ठा कर लेंगे मुनज्जम कर लेंगे तो तब हुक्म दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अमीर अपने मामूर को हुक्म देता है तो फिर मामूर को ये बात समझाई गई कि अगर तुम पर कोई नकटा हफशी भी, ये आपके लिए बलादर रिबा हो, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, ये नकटा हफशी भी तुम पे हुक्मरान बना दिया जाए, तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, तो मारूफ के अंदर उसकी इताअत करो। और मारूफ की कसौटी क्या है? जो मैं कह दूं, जो मेरा रसूल कह दूं। अगर ये है तो फिर उसकी इताअत करो। इसके माली हैसियत क्या है? सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने एक इलाके के गवर्नर बना दिए गए, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब पता करने के लिए गए कि मेरे जो आमिल हैं गवर्नर वो हुक्मरानी कैसे कर रहे हैं, लोगों से जाके पूछे कि तुम्हें इनके मुतल्लिक कोई शिकायत तो नहीं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके मुतल्लिक वहां के लोगों ने बताया कि नमाज के बाद लोग ठहर के ذکر اذکار کرتے ہیں یہ گھر بار میں. پوچھا سعید کیا ماجرا ہے کیوں ذکر اذکار نہیں کرتے؟ کہا میرے پاس اور میری اہلیہ کے پاس ایک ہی چادر. جب میں آتا ہوں تو میں باندھ لیتا ہوں, گھر جاتا ہوں تو اس کو دے دیتا ہوں. تو مغرب کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے, تو اگر میں ذکر اذکار کرنے لگ جاؤں لیٹ ہو جاؤں گا تو اس کی نماز چلی جائے گی, میں اس لیے بھاگ کے چلے جاتا ہوں. اس کلاش کی پورا علاقہ اطاعت کر رہا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ اللہ کا مطیع ہو گیا. کہا کہ یہ ویسے تو بڑی سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان پہ غشی کا دورہ پڑ جاتا, بے ہوش ہو جاتا. تو ظاہر ہے ایسا امیر تو نہیں ہونا چاہیے جس کو غشی کے دورے پڑتے. پوچھا سعید خدری کیوں ایسا ہوتا؟ کہنے لگے امیر المومنین یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نہیں بتانا چاہتا تھا. آپ نے قریدہ ہے, امیر المومنین نہ ہوتے تو میں اس کا جواب نہ دیتا, نہ پہلی بات کا جواب دیتا نہ اس بات کا جواب دیتا. یہ میرا میرے رب کا معاملہ ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ کل جب میں نوجوان تھا تو یہ بنی حزیل کے لوگ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمیں کچھ قرآن کو سکھانے والے حضرات بھیجئے تاکہ ہم بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں. تو رسول اللہ نے سات افراد کو بھیجا تھا جن میں ایک خبیب بن عدی بھی تھے. میں اس وقت ابھی ایمان نہیں لایا تھا, نوجوانی کا عالم تھا. تو بنی حزیر کے لوگوں نے غداری کی, انہیں لا کے دھوکا دیا اور گرفتار کر کے انہیں مکے والوں کے ہاں 200 اونٹوں کے بدلے بیچ دیا. سلیفہ نام کی جس عورت نے اسے خریدا تھا اس نے سارے مکے والوں کو بلایا, کہا محمد کے لوگ جنہوں نے بدر کے اندر ہمارے لوگوں کو مارا ہے, میں ان کا تمہیں تماشا دکھا. پھر خبیب بن عدی کو اس شان سے لایا گیا کہ ایک سلیب کے اوپر وہ گڑے ہوئے تھے, میخیں ان کے جسم پہ لگی ہوئی تھی. وہ سلا کے میخوں کے اندر جڑے ہوئے انسان کو ایک بلند ٹیلے کے اندر نصب کر دیا گیا اور سارا مکہ دیکھ رہا تھا, میں بھی ان میں شامل. پھر خبیب بن عدی کی انگلیاں کاٹی گئی, پھر ہاتھ کاٹے گئے, پھر پاؤں کی انگلیاں, پھر پاؤں کاٹا گیا, پھر گھٹنوں سے کاٹا گیا اور ٹوہنیوں سے کاٹا گیا. اس حالت کو دیکھ کر وہ بندہ جب یاد کرتا ہوں اپنا کہ میں اس مزدور تھا, میں نے اس کی مدد کیوں نہ کی, میرے ہوش اڑ جاتے ہیں, میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. میرے بھی کبھی ہوش اڑے. جو تعظیم اللہ والوں کو مل رہی ہے, اللہ کے دین کرنے والوں کو جس طرح شہید کیا جا رہا ہے اور جس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے, کہ کبھی ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی شامل ہوئے. ہماری عقل تو یہ سمجھتی ہے ان سے جتنا بچ کے رہو گے اتنی خیر ہے, کیونکہ حکومت پکڑ لیتی. تم نے دیکھا نہیں مرسی کہاں ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کشمیر کے اندر لڑنے والے لوگ کہاں, کس تعدیل سے گزر رہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ بیت المقدس کے دروازے پر ایک دن میں 160 بندوں کو شہید کیا جاتا ہے؟ تو عقل مند بن کے لوگ سجھاتے ہیں کہ ان سے دور ہی رہو. رب کیا کہتا, کونوا مع الصادقین, سچوں کا ساتھ دے. آپ سچوں کا ساتھ دیتے ہیں جی؟ اب اس احکام سے دین کی لڑائی جو پاکستان میں ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہے تو یہ لوگ اچھے, لیکن انہوں نے جیتنا نہیں, میرا ووٹ ضائع ہو جائے گا. آپ کا ضائع ہوا ہے کہ قبول ہوا ہے؟ الٹی گنگا بہ گئی, نگاہ کا زاویہ ہی بدل گیا. جب تلک اپنے بیٹے کو بھی آپ نیکی کا حکم تو دے سکتے ہیں, بیٹے کو نیکی کا حکم دے سکتے ہیں, برائی سے روکنے کے لیے جو اسلام کا تجویز کردہ اصول ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ بار بار دیکھیے مرہم بھی سبا, 7 سال کی عمر میں حکم دینا ہے, حکم سے پہلے اس کی تربیت کرنا ہے نا, جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کی تربیت اس کی عمر کے لحاظ سے کرتے جانا ہے, اور جب وہ 7 سال کا ہو جائے پھر حکم دینا ہے, اور پھر حکم دینے کے بعد 3 سال اور اس کو مہلت دینی ہے, اسے سمجھاتے ہی رہنا ہے, سمجھاتے ہی رہنا ہے, سمجھاتے ہی رہنا ہے, اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے, مارنا ہے. لوگوں کو سمجھانا ہے کہ چوری نہیں کرنی, لوگوں کو سمجھانا ہے کہ کسی انسان کی جان نہیں لینی. سمجھاتے رہو, سمجھاتے رہو, سمجھاتے رہو, لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے تو چور کے ہاتھ کاٹ دو. المعروف یہ ہے, اس کی صرف دعوت نہیں دینی, ہاتھ کاٹنے ہیں یعنی کاٹنے. جب تک اسلامی حکومت یعنی اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوگا, کسی کو کسی کا ہاتھ کاٹنے کی اجازت ہے
نہیں.
صالحین جو مکہ میں تھے, جن کے لیے اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل دے دیا, ان سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ مکے میں جو برائیاں ہوتی تھیں, جو لوگ چوریاں کرتے تھے, جو قتل کرتے تھے, جو برے کام کرتے تھے, کیا ان کو یہ لوگ پکڑ کے سزائیں دیتے تھے؟ ناہون کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں, ان کی ترغیب ترہیب, اور وہ جب نہ مانے تو سزا کی امپلیمنٹیشن, تاکہ باقی لوگ یہ کام نہ کر سکے. جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے اس قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے لے, جب تک اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر دین کو غالب کرنے کی کوشش کے صدقے میں اقامت دین کے اندر اپنا خلیفہ تسلیم نہ کر لے. آپ دیکھیے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے جی, قتل کے بدلے میں
قتل.
حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ, ان کی ایک ٹانگ کو ابو جہل نے ایک اونٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے, دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے, پھر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا ہے, پھر ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا ہے اور آپ کو تو لخت کر دیا. ابو جہل کو حضور نے قتل کے بدلے میں قتل کیا جی, حضرت عمار کو بھی، حضرت یاسر کو بھی مار مار کے بیہوش کیا ہوا ہے، وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں. بلال بن رباح کو امیہ کوڑے مارتا جا رہا ہے. کوئی ایک حدیث آپ نے سنی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ہاتھ پکڑا یا صحابہ نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ساتھی کو نہیں مارنے دیں گے؟ کوئی اس طرح کا جتھا بنایا؟ لیکن جب اللہ کا دین غالب ہو گیا پھر ایسا کسی کو کرنے دیا؟ تو دین غالب ہوگا تو نہ ہوں نہ انن منکر کرو گے، اقتدار ہوگا تو یا مرو نہ کرو گے، ورنہ امر کر ہی نہیں سکتے آپ. نہ ہوں نہ انن منکر آپ کر ہی نہیں سکتے. اسلامی حکومت ہوگی تو کریں گے. تو پاکستان بننے سے لے کر اب تک آپ نے اسلامی حکومت بنا لی؟ جشن منائے؟ ناہون انل منکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں اور جو برائی سے نہ روکتا ہو. والحافظون لحدود اللہ، پھر اللہ کی جو حدود ابھی جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، پھر اس کے محافظ ہو جاتے. پھر اپنی بیٹی کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. والحافظون حدود اللہ، جو اس طرح اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان تعریفوں کے ساتھ اس منافقت کے زمانے میں یہ آیت آج بھی سٹینڈ لیتی ہے کہ وہ بشر المومنین، ایسے مومنوں کو بشارتیں سنا رہے ہیں. یہ بشارت آخرت کی بشارت ہے، یہ بشارت دنیا کے اندر غلبے جس پر. یہ آیہ کریمہ یہ جو بشارت دیتی ہے، جہاں یہ بات بتاتی ہے کہ قیامت کے روز بھی تمہیں محمد رسول اللہ کا ساتھ ملے گا، جہاں یہ بتاتی ہے تمہیں محمد رسول اللہ کے ہاتھوں حوضِ کوثر سے پانی نصیب ہوگا، جہاں یہ بشارت دیتی ہے کہ اعلیٰ علیین کے اندر تمہاری رہائش ہوگی، لول اور مرجان کے بنے ہوئے گھروں کے اندر تمہاری رہائش ہوگی، جہاں تمہیں لوگ جس طرح فوج کے لوگ اور دوسرے لوگ کھڑے ہو کر سلوک کرتے ہیں اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ میرے پاکیزہ فرشتے تمہیں وہ سلوک کریں گے، تمہیں وہ میرے فرشتے سلوک کریں گے. جب یہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی طرف جا رہا ہے نا، تو اس کی طرف شہنشاہ کے پاس جانے کے لیے جو اس کا مجاہد آ رہا ہے تو اس کو سلامی پیش کی جائے گی کہ نہیں کہی جائے گی؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میری ان باتوں پہ مطمئن رہنے والے انسان، اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے انسان، ادعو الی ربک. لوگوں کو دعوت دینے والے اور جو نہیں مانتے ان سے کٹ کر اپنوں کے ساتھ جڑ جانے والے انسان، اور نیکی اور بدی کے اندر اجتماعی طور پر کام کرنے والے انسان، دنیا کی سختیوں کے اندر بھی اطمینان اور دنیا کی خوشحالیوں کے اندر بھی اللہ ہی کی بات پر اطمینان. اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اس طرح کے تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل مل گیا جی، جی مل گیا،
سبحان اللہ.
کروڑوں نشانے حیدر قربان، ایک اس ٹائٹل پہ کے جاتے ہوئے سینے پہ یہ تمغہ لگ جائے کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے. نفس مطمئن نہیں ہوگا تو یہ ٹائٹل لگے گا
نہیں؟
ایتم نفسر مطمئن ارجعی را ربی کی راج یہ تم مر دیا بدخلی بھی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا بدخلی جنت یہ ساری جنت ہے تمہارے اور وہاں پر بھی ساری جنتیں لو لو مرجان کے گھر سب کچھ دیکھے پھر تم پوچھے گا اللہ میرے بندوں میری رضا بھی مل گئی اور بتاؤ کچھ چاہیے تو انسان کی جبلت کے اندر ایک چیز ہے جس کو پیار کرتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے آپ اس کی گواہی دیں یہ ہر آدمی کے جبلت کے اندر یہ بات اس کی فطرت کے اندر یہ بات ہے جس سے عشق ہو جائے تو اس کے گھر کے چکر لگاتا نظر نہ آئے اس کے گھر کے چکر لگاتا یہ نمازیں جو پڑھتے ہیں اس کے گھر جاتے ہیں اس کے گھر کے چکر سے چکر لگا رہے ہیں وہ چکر جو لگاتا رہتا اس کی کامیابی تو یہ ہے نا کہ جسے عشق کیا ہے وہ نظر بھی آ گئے تو وہ تو نظر نہیں آئے گا اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا یہ تو ایک بڑے عاشق نے دنیا کے اندر یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے اپنا ہاتھ دکھا دے کہ لنچ رہا نہیں نہیں تو نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ بات تو اندر موجود تھی نا تو اللہ کو اس کی قدر تھی پھر موقع دیتا ہے کہ بولو کیا چاہتے ہو تو وہ اقبال کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر نماز مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین میں ایک تڑپ کے میں سجدہ تھا آپ کو دیکھ کے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنا رویا مبارک تو دکھا اللہ انہیں اپنا رویا مبارک ہی نہیں صرف دکھائے گا سلام قول رب رہی سلوٹ آئے گا سلام آئے گا اللہ کی طرف جو رویا فرشتے بھی کھڑے ہو کر گا رہے ہیں اور اوپر سے رب کی طرف سے ڈائریکٹ سلام بھی آئے گا اور پھر اللہ اپنا رویا مبارک بھی دکھائے گا یہ وہ خوشخبری ہے جو آپ کو دی گئی اور دنیا کے اندر اگر اس طرح رہو گے تو دنیا کے اندر بھی تمہاری قوت کا یہ عالم ہو جائے گا کہ ورلڈ آرڈر پھر تمہارے ہاتھ میں روم میں حضرت عمر کے زمانے میں سفارت بھیجی جا رہی ہے اور سفارت بھیجتے ہوئے رستے میں سفیر نے دیکھا کہ مسلمانوں کو وہ راہٹ کے اندر چلاتے ہیں نا جہاں بیل باندھ کے پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے اس راہٹ کے اندر بیل کی جگہ مسلمانوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے کیا کر کے رکھا مسلمان سفیر وہیں سے واپس پلٹ آیا میرے مودی جی ہمارے بھائیوں کو قید کی اس صورت کے اندر رکھا ہوا ہے اسی سفارت کے جو دستاویزات تھی اسی کے اوپر ایک کونے میں لکھ دیا کہ جتنے مسلمان تمہارے پاس یوں قید کر کے رکھے گئے ہیں اس میرے میسج کے پہنچتے ہی انہیں آزاد کر کے عزت اور کے ساتھ مدینہ روانہ کر دو ورنہ میرے اسی خط کو جلغار سمجھو میرے اسی خط کو روم تھر تھر کانپ رہا تھا اس زمانے کی سفر انہوں نے سارے مسلمانوں کو آزاد کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا سب سفارت گئی ورلڈ آرڈر سارے مل جاؤ تمہاری خواہش ہے سارے مل جاؤ تب بھی اگر امریکہ کو کہو کہ ہماری عافیہ دے دو تو دے دے گا دنیا میں ملے گی یہ حکمرانی بھی ملے گی ورلڈ آرڈر ملے گا اگر تم اس کے ہو جاؤ تو وہ تمہارا ہو جائے یہ جملہ سمجھا آپ نے تم اس کے ہو جاؤ اور جس کا اللہ ہو جائے جس کا اللہ ہو جائے عبد المطلب نے اگر سمجھ لیا تھا کہ میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میرے ساتھی تھوڑے ہیں, اس کا اللہ بھی ساتھ چھوڑ گیا تھا. جی اپنا لشکر بھیج